الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقال تبارك وتعالى انك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو، چونکہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس مناسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ پیوستہ جمعہ، حضور رحمت للعالمین کیسے تھے اس پر بات ہوئی، پھر گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کچھ بات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، بہت اونچے ہیں اخلاق۔ تو اسلام جو دنیا میں آیا ہے اس کے مقاصد میں سے ہے ہمارے اخلاق کو سنوارنا۔ دین کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کیسا رہے، اللہ کی بڑائی کو سمجھے، اللہ کی توحید کو سمجھے کہ ساری کائنات کو بنانے والے، چلانے والے، ہر چیز پر اختیار رکھنے والے اکیلے اللہ ہیں، اور ہر چیز کی، ہر کام کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی توحید کو سمجھ کر صرف اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے اخلاص، اپنا ہر کام زندگی کا صرف اللہ کے لیے کرے، اور اپنی پوری زندگی کو یہ مان کر چلے کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے میں بندگی کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پھر اللہ سے اپنا سچا تعلق بنانے کے لیے اللہ کی محبت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے، خوف کی، عظمت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک ہے تعلق اللہ کے ساتھ، زندگی میں عبادتیں ہوں، کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی دھن ہو، اللہ کو جا کر جواب دینا ہے اس کی فکر ہمیشہ جاری رہے، زندگی میں اللہ کا حد درجہ ادب اور احترام ہو۔ تو دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کیسا رہے، اور دین کا دوسرا پہلو ہے اللہ انسان باقی انسانوں کے ساتھ کیسا رہے۔ اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے ہم کو جو زندگی گزارنی ہے جنت میں، اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رہنا ہے اور باقی جنتیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ خوبصورت انداز میں رہنے کا سلیقہ سیکھ نہیں سکے تو جنت میں نہیں رہ پائیں گے، اس لیے کہ جنت میں رہنے والے بہت ہی مہذب ہوں گے، بہت ہی دل کے نرم ہوں گے، بہت ہی سلیقے والے ہوں گے۔ وہ اخلاق یہی بنانا ہے، اگر وہ اخلاق ہم نہیں بنائیں گے تو جنت کی وہ سلامتی کا گھر ہے، اس فضا میں داخل ہونے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ جو پر امن رہ سکے، جو راحت بخش رہ سکے، جو دوسروں کے نازک سے نازک جذبات کا خیال رکھ سکے، وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے دین کا کام جو ہے دو پہلو سے بنانا ہے بندے کو، اللہ کے ساتھ بندہ بن کر کیسا رہے، مخلوق کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کر کیسا رہے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے، اسی کا نام ہے اخلاق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے کہ کس طرح سے باقی کے انسانوں کے ساتھ ہم کو بہترین زندگی گزارنی چاہیے۔ تو گزشتہ جمعہ اس میں یہ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں پر کیسی شفقت تھی امت پر، وہ موضوع آیا تھا۔ پھر بچوں کے ساتھ کیسی دلداری ہوتی تھی اور بڑوں کا بھی کتنا خیال رکھتے تھے، اور کس طرح سے ہمیشہ مخلوق کی خدمت میں اللہ کے نبی لگے رہتے تھے، اور آپ کی ساتھیوں کے ساتھ، ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو کس طرح سے نبھاتے تھے، ان کو کس طرح سے لے کے چلتے تھے، وہ پہلو۔ پھر آپ کی مجلسوں کا کیا رنگ، روزانہ مجلس لگتی تھی فجر بعد، آپ کی مجلسوں کا کیا رنگ ہوا کرتا تھا، کس طرح اس میں سب کے ساتھ آپ کا سلوک ہوتا تھا۔ پھر ایک پہلو آیا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے حضور، مخالفین کے ساتھ کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ پھر بھی لوگ اچھے اخلاق نبھا لیتے ہیں، لیکن کمال اس وقت ہے کہ آدمی مخالفین کے ساتھ بھی اچھا رہے۔ اس کے لیے آپ کی زندگی میں جو اعلیٰ ترین مثالیں ملتی ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ اور پھر ایک پہلو یہ کہ حضور سختی سے پرہیز کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کو کسی بھی معاملے میں، اپنے رہنے کے انداز میں بھی رف اینڈ ٹف رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اور کسی بھی معاملے میں سختی کو پسند نہیں کرتے تھے، نرمی کی تعلیم دیتے تھے، نرمی کی تلقین کرتے تھے۔ تو اس کی بات پہ وقت ہو گیا تھا، تو نرم دلی اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ خود نرم دل ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ خود نرم دل ہیں اور نرم دلی کو پسند کرتے ہیں، اور نرم دلی پہ اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں وہ نرمی چھوڑنے پر، نرمی سے ہٹ کے کوئی بھی رویہ ہو اس پہ وہ ریزلٹ، وہ نتیجہ اللہ نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت جلدی یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی نرمی سے کام نہیں چلے گا، یہاں پر گرمی دکھانے کی ضرورت ہے، یہاں سختی کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں حق کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر سختی برتنے کی ضرورت پڑتی ہے، حکمت کے ساتھ نرم، اس کے اندر بھی سلیقہ چاہیے۔ تو کہیں معاملات میں سختی کی ضرورت پڑتی ہے، اصول پسندی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی انداز حکمت والا ہونا چاہیے۔ مگر یہ کہ نرمی ایسی چیز ہے، جہاں بھی نرمی ہوتی ہے تب فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، تو بہت جلدی لوگ نرمی سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں مختلف عنوانوں کے ساتھ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں وہ نرمی چھوڑنے پر کبھی بھی، چاہے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، چاہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے اپنے بڑوں کے ساتھ معاملہ ہو، ہر معاملے میں نرمی کا جو فائدہ ہے، نرمی کا مطلب اصول چھوڑ دینا نہیں ہے، نرمی کا مطلب اپنا حق چھوڑ دینا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نرمی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت، حضور نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی آ جاتی ہے وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکل جاتی ہے وہ اس چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ کوئی معاملہ ہو، کوئی کام ہو، جہاں نرمی نکلی بس صورتی آ جاتی ہے۔ اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ کتنی پیاری توجہ دینے کی بات ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پیارا بنا لے، اپنا محبوب بنا لے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس کو نرمی عطا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے، یہ علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ کو پیارا۔ اور فرمایا جو گھرانے نرمی سے محروم ہیں وہ پورے کے پورے خیر سے بھلائی سے محروم ہیں۔ اب کئی گھرانوں میں ایسا ماحول رہتا ہے، بچوں کو ماں باپ جھڑک رہے ہیں، گرا کے بات کر رہے ہیں، رف زبان استعمال کر رہے ہیں، جب دیکھو باپ غصے میں ہیں یا الجھن کی کیفیت میں ہیں، بیزار ہے زندگی سے، بچوں سے بیزار ہے، میاں بیوی آپس میں سختی سے بات کر رہے ہیں، کئی گھرانوں میں ایسا ماحول بنا رہتا ہے۔ لوگ کمائی کے مسئلے کو دماغ پہ اتنا طاری کر لیتے ہیں، کمائی کے اور مال کے مسئلے کو، کہ کاروبار میں کچھ بھی پریشانی آئی، آفس میں کچھ پریشانی آئی تو اس کو سوار کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ اب گھر میں بھی جاتے ہیں تو اسی پریشانی کے عالم میں گھر میں وقت گزارتے ہیں۔ جب دماغ میں پریشانی ہوگی تو لہجے میں نرمی کہاں سے آئے گی؟ چنجلاہٹ آ جائے گی، بیزارگی آ جائے گی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی آ جائے گی، روکھاپن آ جائے گا۔ بھائی کمائی کو گھر کے باہر ہی رکھ دینا چاہیے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک بیٹا بن کر اندر داخل ہو، شوہر بن کے داخل ہو، باپ بن کے داخل ہو۔ گھر اللہ نے محبتوں کے لیے رکھا ہے، گھر اللہ تعالیٰ ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے رکھا ہے، گھر ٹینشن بڑھانے کے لیے نہیں رکھا ہے اللہ۔ تو آدمی کم سے کم گھر میں تو جائے تو سکون سے رہے، باہر کی چیز اندر لے کے نہ جائے، اس لیے کہ گھر میں بھی ٹینشن رہے گا تو آپ کی مسائل سے، پرابلمس سے حل کر لڑنے کی طاقت کم ہو جائے گی۔ ٹھنڈے دل سے، پرسکون دل سے جتنا آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، چڑچڑے مزاج کے ساتھ نہیں کر سکتے، دماغ کام نہیں کرتا صحیح۔ اسی لیے تو اللہ نے یہ بیوی رکھی، بچے رکھے کہ یہاں آ کے تم ٹھنڈے ہو جاؤ، اب آدمی وہاں جا کے بھی سختی کر رہا ہے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں اگر گھر میں بھی سختی ہے تو گیا پھر وہ گھرانا، جہاں آ کے ٹینشن کو ریلیز ہونا تھا، جہاں آ کے دل کو سکون ملنا تھا، وہاں پر ہی تم نے مصیبت کھڑی کر دی گھر میں، تو اب یہ گھرانا خیر سے محروم ہوگا۔ تو یہ جو نرمی ہے اس کا سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ گھر والے ہیں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر کے لوگ۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں باہر تو بہت با اخلاق نظر آتے ہیں، اور لوگوں سے مل رہے ہیں، محلے والوں سے مل رہے ہیں، آفس سے مل رہے ہیں، تو آئیے تشریف لائیے، نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن گھر میں بچے کے ساتھ سختی کرو بھیا، نوجوان بیٹا ہے سختی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں نرمی کے مستحق ہے تو ہمارے گھر والے ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر بہت احسان رہتا ہے۔ اور گھروں میں ہی چونکہ مزاج بنتا ہے، بگڑتا ہے، اس لیے حضور گھر کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ اگر گھر میں سختی رہی تو طبیعت سختی والی بن جائے گی، پھر سب کی، آپ سختی کرتے رہیں گے، آپ کے بچے بڑے ہو کے وہ بھی سختی والے بن جائیں گے، جھنجھلائے ہوئے رہنے والے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے، ویسے نکلیں گے بچے بھی، تو پوری لائف گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے گھرانے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں حضور کہ یہ نرمی کی مشق سب سے زیادہ کہاں ہونا چاہیے؟ گھر میں ہونا چاہیے، وہیں طبیعتیں بنتی ہیں، بچہ ایک دم چھوٹے سے بڑا وہیں ہوتا ہے، وہاں وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ ماں جب دیکھو سخت بات کرتی ہے، رف بات کرتی ہے، باپ سخت بات کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ الجھ جاتے ہیں، تو پھر وہ پورا گھرانا غلط تربیت پاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں نرمی نہیں ہے وہ گھرانا پوری بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، نہ ان کا کاروبار صحیح، نہ ان کے معاملات صحیح، نہ ان کے تعلقات صحیح۔ تو گھر کو بہت حکمت سے لے کے چلنا ہے، زندگی گزارنا ایک فن ہے، رات آخرت کی تیاری ہے، یہ نہیں کہ اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، جب جب موڈ آیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، موڈ کو قابو میں رکھنا۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے، فرما رہے ہیں اللہ جسے محبوب بنا لیتے ہیں اس کو نرمی دیتے ہیں، اتنی پیاری صفت۔ اور یہ نرمی آتی جاتی کہاں ہے؟ گھر میں ہی آتی ہے، گھر سے ہی جاتی ہے۔ گھر میں اگر نرمی برتیں گے تو طبیعتوں میں آئے گی، گھر میں نرمی نہیں برتیں گے، نہیں برتیں گے تو سخت مزاج ہو جائے۔ سخت مزاج لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، یہ جا کے وہاں بھی ہڑ ہڑ کرتے رہیں گے تو دوسرے جنتیوں کو ڈسٹرب ہو جائے گا، اس لیے وہاں پہلے ہی داخلہ ممنوع ہے۔ ہمیشہ جھنجھلائے ہوئے لوگ، مایوس لوگ، اداس لوگ، ہڑ ہڑ کرنے والے لوگ، ان کے لیے جنت نہیں، پہلے داخلہ بند ہے ان کا، ان کے لیے جہنم ہے جو سخت مزاج والوں کے، حدیث ہے، اس کی زبان میں رف رف زبان ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے، فرمایا اس لیے کہ جہنم میں یہی رہے گا، وہاں لڑنا بھی نہیں رہے گا بہت۔ جہنم میں ایک عذاب تو یہ ہے کہ دوزخ میں جلایا جائے گا، سانپ ہیں، بچھو ہیں، حلق میں کسنے والا کانٹا ہے، تو جہنم کا ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ جہنمی آپس میں لڑتے رہیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی لڑنے کی طبیعت ہے، موڈ خراب رکھ لینے کی عادت ہے، تو وہی وہ ایک بڑا عذاب وہاں رہے گا۔ اور جنتیوں کے بارے میں فرمایا لا یسمعون فیہا لغواً ولا تاثیما، کہ جنتی جو لوگ ہیں وہ لغو بیکار کی بات کرنے والے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ وہ جب بھی ملیں گے وہ سلامتی والے ہوں گے ان کے مزاج کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، لعنت کرنا، بدعائیں دینا، ملامت کرنا، بیزارگی کا اظہار کرنا، سامنے والوں کو کوسنا، یہ حضور کی زندگی میں نہیں تھا، یہ سب چیزوں سے حضور بری تھے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ اگر دکھا دیا تو بس اتنا انداز کیا تھا، فلانکی رغم انف ابی ہی، یا رغم انفہ بولتے تھے، اس کی ناک کو مٹی لگے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، ایسی بے تکلفی میں بات کرنے میں تھوڑی سی اپنے اختلاف رائے کو ظاہر کرنے کا ایک انداز ہے، سامنے والے سے ناراضگی ظاہر نہ، اس کی ناک کو مٹی لگے۔ ہماری پرانی دکنی اردو میں کیا بولتے تھے، ماٹھی ملا ایسا کر رہا بولتے، ماٹھی ملا بولتے تھے، ماٹھی ملا بولے تو اب اس سے اپن متفق نہیں ہے بولے تھا، مگر ماٹھی ملا ہوئے تو کوئی زیادہ سختی نہیں رہتی تھی اس میں، ماٹھی ملا ہوئے تو کوئی زیادہ سختی غصہ کچھ بھی نہیں رہتا تھا، ایک ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا اس میں لفظ میں، ماٹھی ملا ایسا بول رہا۔ تو یہ لہجہ تو خیر زیادہ عورتوں کا تھا دکنی میں، لیکن مرد حضرات کے لیے بھی عرب میں تھا کہ فلاں کی ناک کو مٹی لگے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناک کو مٹی لگنا کوئی تکلیف کی بات تو ہے نہیں، وہ کوئی تکلیف دینے کی بات ہے نہیں۔ دوسرے ناک کو جو مٹی لگتی ہے سجدے میں لگتی ہے، تو اس کی ناک کو مٹی ملے کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی بنے۔ اب کسی کو نمازی بننے کی دعا دینا کوئی غلط بات تو ہے نہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جو آدمی صحیح معنی میں نمازی بنتا ہے اس کے اندر سے برائیاں نکل جاتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو گویا سامنے والے میں برائی نظر آ رہی ہے تو آپ گویا اس کو نماز کی دعا دے رہے ہیں کہ تو نمازی ہو جائے اور تیری برائی ختم ہو جائے۔ یہ سب تشریحات ہیں، مگر ایک محاورہ تھا عرب میں، ایک اختلاف رائے ناراضگی کا اظہار کا، مگر اس میں سختی نہیں ہوتی تھی اس میں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ بولتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زبان جو آپ کی جو تھی میٹھی زبان تھی، شیریں زبان تھی، صاف ستھری زبان تھی، ایک وقار والی زبان تھی، گری پڑی زبان، رف زبان، بے حیائی والی زبان، خردری زبان نہیں تھی۔ اہتمام تھا حضور کی زندگی میں، حضور خود فرماتے ہیں افصح العرب، بات بھی بہت کلیئر کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نہ تو اللہ کے نبی بد خلق تھے نہ بد زبان تھے، اخلاق بھی خراب نہیں تھے، زبان بھی خراب نہیں تھی۔ بعض لوگ بولتے میں دل کا اچھا یہ ذرا زبان میری خراب ہے، بولتے دل کا اچھا ہوں بس زبان میری غصے میں بولتا ہوں، میں بے دھڑک بولتا ہوں، میں جو دل میں ہے وہ بول دیتا، وہ اپنی تعریف کے طور پہ بولتے لوگ نہیں۔ دل کا پاک رہنا بھی ضروری ہے اور زبان کا پاک رہنا بھی ضروری ہے، بولنے کا انداز بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ بہت خطرناک رکھتا ہے۔ تلوار کا زخم ہلکا ہوتا ہے لیکن زبان کا زخم بہت ہی گہرا ہوتا ہے، اس لیے اپنی زبان کو تلوار بنا کے نہیں رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو موتیاں رولنے والی ایک مشین بنا دے محبت کی۔ تو حضور نہ تو بد زبان تھے نہ بد اخلاق تھے، اس کی زبان کو کتنا کنٹرول تھا۔ اس کی مثال وہی جو حضرت انس کا قصہ گزشتہ بیان ہوا، حضرت انس جو کہتے ہیں کہ میں 8 سال کی عمر کا ہی تھا، چھوٹا بچہ، جبکہ میری ماں نے لا کے حضور کے پاس مجھے خادم کے طور پہ رکھ دیا تھا، اور 10 سال تک میں حضور کے گھر میں رہا خادم کے طور پر۔ اب ایک 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال تک رہ رہا ہے، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے کام بگڑتے ہیں، کتنی مرتبہ ضد کرتا ہے بچہ، کتنی مرتبہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے سال میں رہا لیکن پورے 10 سال میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا، زبان میں سختی بالکل نہیں۔ اف کیا ہے؟ وہ بھی کم سے کم بیزارگی یا غصے کو ظاہر کرنے کا آخری چھوٹا لیول ہے، اف نکلنا زبان سے، اف کیا پریشانی ہے بھائی، اف کیا کر دیا تم نے، تو اف بھی نہیں کہا پوری زندگی میں۔ اور کبھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا، کبھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ انہیں ڈیشنگ انداز نہیں تھا، روک اس طرح سے سمجھانا کہ پہلے دل کو توڑا جا رہا ہے، پھر کو پہلے ڈانٹا جا رہا ہے، پھر سمجھایا جا رہا ہے، ایسا نہیں تھا حضور کی زندگی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے سے کچھ نقصان بھی ہو جاتا تھا، اگر گھر والے مجھے کچھ بولتے تھے تو حضور میرا سائڈ لیتے تھے، حضور میری تائید کرتے تھے، بولتے تھے کہ بھائی تقدیر میں وہی تھا تو ہوا، برتن ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، تقدیر میں تھا، بچہ کیا کرے گا۔ اس طرح سے جو ہے حضور میری تائید کرتے تھے۔ تو زبان بہت اچھی رکھتے تھے، اور جو انداز گفتگو تھا حضور کا خاموش طبیعت تھے، تو وہ زیادہ بولے گا نا تو گڑبڑ کرے گا۔ پھر اسلام میں اصول یہ سکھایا گیا ہے کہ زیادہ مت بولو، کم بولو، سوچ سمجھ کے بولو، پہلے تولو پھر بولو، جب ضرورت ہے آدمی سوچے کہ میرے بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے تو پھر میں کس انداز سے بولوں۔ میں بول دیا بھائی، میں ذرا سمجھا نہیں تھا، زیادہ سوچا نہیں تھا، بغیر سوچے کہ بول دیا تھا، بول کے بعد میں معذرت کرنے کی ضرورت، پہلے سوچو بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں. پھر دوسرے نمبر پہ سوچو, جب بولنے کی ضرورت ہے تو کس طرح بولنے سے کام بنے گا, حکمت کس میں ہے, فائدہ کس میں ہے, پہلے پلاننگ کر کے پھر بولو. اور بے قابو مت بولو, سنبھال کے بولو. تو حضور کا جو انداز تھا, خاموش رہتے تھے, خاموشی کی تلقین کی ہے. من سکتا سمتا, من سمتا نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. زیادہ باتیں بولے گا تو کیسے بھی رف اس کے اندر کچھ جھوٹ آئے گا, کچھ غصہ آئے گا, کچھ غیر ذمہ داری کی باتیں آئیں گی. تو حضور کا جو مزاج تھا, خاموش طبیعت تھے, بلا ضرورت گفتگو نہیں کرتے تھے, اور گفتگو کرتے تھے تو خوش مزاجی سے کرتے تھے. اب اگر کوئی سامنے اکھڑ بنا ہوا ہے, سامنے والا موڈ ہی ٹیڑھا کر کے بنا ہوا ہے, ٹیڑھی ہی بات کرنے کے موڈ میں ہے, سختی دکھا رہا ہے, بے اعتنائی دکھا رہا ہے, تو حضور اس وقت خاموش ہو جاتے تھے, اس سے بات ہی نہیں کرتے تھے. کہ اب بات کریں گے تو ٹیڑھی بات کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ ٹیڑھا بنا ہوا ہے. تو کوئی ترس بھی برتتا تھا, کوئی اعراض کرتا تھا, تو حضور چپ ہو جاتے تھے, اس وقت بات نہیں کرتے تھے تاکہ بات کے ڈھنگ میں کہیں سختی نہ آئے. ابن ابھی حالہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو خاموشی ہے, اکثر خاموش رہتے تھے حضور محفلوں میں بھی, گھنٹوں بیٹھے ہوئے, آپ بھی خاموش, صحابہ بھی خاموش. تو آپ کی جو خاموشی ہوتی تھی اس میں حلم ہوتا تھا, حلم ہوتا تھا, برداشت, اور دور اندیشی ہوتی تھی, دور تک سوچتے رہتے تھے کسی بھی معاملہ میں, اور اندازہ اس میں ہوتا تھا, پلاننگ کرتے رہتے. اللہ کے نبی کی زندگی میں پلاننگ بہت ہے, حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں توکل بہت ہے, کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے, تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہونے والا ہے, اس پہ پورا یقین تھا, پورا اللہ پہ بھروسہ تھا. لیکن حضور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تدبیر مکمل کرتے تھے, کسی بھی معاملے کو بہت پلاننگ کر کے کرتے تھے, بہت سوچ و فکر کر کے کرتے تھے. غور و فکر پہ آپ کی خاموشی ہوتی تھی, اور آپ کا ہنسنے کا جو انداز تھا, تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کی ہنسی صرف مسکراہٹ کی حد تک ہوتی تھی, چہرہ مسکراہٹ والا, یہ اکثر ہوتا تھا. ہنسی میں دانت باہر نکل جائیں, ہنسی میں قہقہے لگا رہے, ہا 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 ہا, لمبے لمبے قہقہے لگا رہے, پوری اندر کی زبان کی تالو نظر آ رہی ہے, منہ کے اندر کی, اندر کی لٹکتی ہوئی زبان بھی نظر آ رہی ہے, منہ کھولا ہوا, ایسا نہیں. عادت بنا لیتے ہیں بعض لوگ, اتنا زور سے قہقہے لگاتے. بھائی زیادہ ہنسنا غیر سنجیدگی کی علامت ہے, اور یہ آدمی ٹھوس نہیں, یہ آدمی پھس پھسا ہے اس کی علامت ہے. یہ آدمی زیادہ غور و فکر والا نہیں ہے, سنجیدہ نہیں ہے, سیریس نہیں ہے, ایسی ایزی لائف ہے اس کی. وہ ایسا آدمی قہقہے لگاتا ہے. جس کی شخصیت میں وزن ہوتا ہے وہ قہقہے نہیں لگاتا, جس کی طبیعت میں بے فکری اور جس کی طبیعت کے اندر زندگی کو مذاق بنایا ہوا ہے وہی قہقہے لگاتا ہے. ورنہ جس کی زندگی میں ایک مقصد ہے, ایک پرپز ہے, جس کی آنکھوں کے سامنے ایک نشانہ ہے, رات دن جسے کچھ کرنا ہے, وہ خوش مزاجی کی وجہ سے مسکراتا ضرور ہے, لیکن قہقہے, بڑے بڑے قہقہے نہیں لگاتا. تو حضور کی جو مسکراہٹ, وہ ہنسی ہوتی تھی مسکراہٹ کی حد تک ہوتی تھی, آوازیں نکال کے نہیں ہنستے تھے. گفتگو جو ہے, اب یہ کیا ہے, حضور کا ایک معیار ہے. اگر کوئی آدمی قہقہ لگا رہا تو کوئی ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, آپ ایسے آدمی سے نفرت مت کیجئے. لیکن یہ کہ اونچا معیار یہ ہے, حضور کا اخلاق تو اونچا اخلاق ہے نا, حضور کا اخلاق تو یہ ہے کہ قہقہے آواز نکال کے نہیں ہنستے تھے. اور گفتگو جو آپ کرتے تھے, کھلی کھلی گفتگو, ون ٹو, دو ٹوک بات ہوتی تھی, گھما پھرا کے, چبا چبا کے, ایسی بات کہ ہم ایک بول رہے ہیں سامنے والا کنفیوز ہو رہا ہے, انہیں سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے انہوں کیا بولنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر پالیسی, ہر بات کے اندر پالیسی. جیسے ڈپلومیٹ لوگ بات کرتے ہیں نا, سیاست دان, تو بات بہت ان کی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر. تو ایسا نہیں, جو بات ہے دل کی صاف بولتے تھے, الفاظ میں مدعا جو ہے اس کا اظہار ہو جاتا تھا, صاف صاف بات ہوتی تھی. اور افراط اور تفریط کی عادت نہیں, بات کو بہت بڑا کے بولنا, اس میں پھننے لگانا, اس کو بہت اہمیت دینا, اس میں مبالغہ پیدا کر دینا, جو بھی بات کرے اس کو بالکل ہائی ڈگری پہ لے جا کے بولنا. بعضوں کا ایسی طبیعت رہتی, جب تک بات کو حیرت ناک نہیں بنائیں گے یا خوفناک نہیں بنائیں گے یا حد تک ان کو تسلی نہیں ہوتی, بعض لوگ نہیں, حضور کی گفتگو میں اس طرح کوئی بات کو اس کی فطری وزن سے اوپر اٹھانے کی عادت نہیں, اور بات کی جو ڈگری ہے اس کو کم کرنے کی تفریط بھی نہیں تھی. اہم بات بول رہے ہو, ڈھیلی مردہ آواز میں بول رہے, ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. اہم بات ہے جتنی اہم بات ہے اتنا آواز میں لہجے میں زور بھی ہونا چاہیے. تو بات کرتے تھے تو کوئی بات کو نہ تو حد سے بڑھاتے تھے نہ اس کو ہلکا کر دیتے تھے ایک دم، نہ کمی کرتے تھے اس میں. جس بات پہ جتنا وزن دینے کی ضرورت ہے، جس کو اس میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اتنی اہمیت سے بات کرتے تھے. اور چونکہ آپ کی طبیعت میں وقار تھا، آپ کی ہنسی میں بھی وقار تھا، اس وجہ سے آپ کی محفل میں جو لوگ بیٹھے رہتے تھے وہ بھی اس وقار کے عادی ہو گئے تھے. حضور کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے تھے وہ لوگ بھی مسکرانے پر ہی اکتفا کرتے تھے. کوئی بھی ہنسی کی بات آئی سب لوگ بھی مسکراتے تھے. حضور کے ادب میں قہقہے مارنے کی ایک عادت نہیں تھی، ماحول نہیں تھا. اور بات جو بولتے تھے ٹھہراؤ، ہم لوگ کیا ہے بے قابو ہو کے بولتے ہیں بات، یا تو خوشی میں بولیں گے یا تو غصے میں بولیں گے، تو وہ بات جو ہے قابو میں نہیں رہتی، اس کے اندر کمی بیشی ہو جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھی، ہر لفظ جدا جدا اور ہر لفظ پورا بولتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی گفتگو کے دوران اگر کوئی گننا چاہتا کہ کتنے الفاظ ہیں تو گن سکتا تھا. بعض لوگ اتنا تیز بولتے ہیں شروع کرتے ہی ابھی ختم ہو جاتی بات، سامنے والا حیرانی رہتا، سمجھنے میں رہتا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں آدھا جملہ آواز سے بولتے ہیں، آخری کے دو تین لفظ کھا جاتے ہیں، دبا دیتے ہیں آواز. ایسا کرنے سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. ایسی گفتگو کرنا بھی جس سے سامنے والے کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو بولنا پڑا مجھے سمجھا نہیں، پھر بولی آپ، وہ بھی اس کو زحمت دینا، مومن کا کام وہ بھی نہیں ہے. ہمارے انداز گفتگو میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. تو حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کے تیز بولیں گے تو بھی سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا، بات کو آخری میں تھوڑی کھا جائیں گے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور بات کو گھما پھرا کے بولیں گے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا. بات صاف بھی ہو اور بات ٹھہر ٹھہر کے بھی ہو. اور کوئی جملہ اہمیت دینے کا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی رک رک کے بولتے تھے، تین بار بولتے تھے، گننا چاہے تو گن سکتا. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. قہقہے لگانا تو نہیں تھا آپ کی زندگی میں، مگر مسکراہٹ بھری ہوئی تھی. زیادہ محفلوں میں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہتے تھے، چہرہ بنا کے نہیں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ میں نے مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی ہی کو دیکھا. مسکراتے ہوئے کسی کو بات کرنا، حضور نے فرمایا یہ صدقہ ہے. ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، تم کسی بھی آدمی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، حضور نے سکھایا. اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دل نواز جو صفت تھی، دلوں کو کھینچ لینے والی، وہ حیا بہت تھی، شرم و حیا طبیعت کے اندر. یہ شرم و حیا بڑی خوبصورت چیز ہے، آدمی کی تاثیر میں بہت اضافہ کر دیتی. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے شرمیلے تھے کہ جیسے کوئی کنواری لڑکی اپنے پردے میں شرمیلی رہتی ہے، اس سے زیادہ شرمیلے تھے. اب جو شرمیلا ہوگا وہ ہر بات نہیں بولتا، کئی باتیں اس کو بولنے میں شرم آتی. تو حضور پاک کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ذرا بات میں تھوڑی بھی بے حیائی ہوتی، ذرا رف قسم کی بات ہوتی تو بولنے میں ہی شرم آ جاتی تھی، بولتے ہی نہیں تھے. تو جب کوئی ناگوار بات ہوتی یا تھوڑی بہت بھی شرم کی بات ہوتی تو حضور خاموش ہو جاتے تھے اور چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ حضور کو شرم آ رہی اس بات پہ، بولنے میں شرم آ رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کبھی جو ہے مسئلے پوچھنے کے لیے عورتیں بھی آ جاتی تھیں، اور اس میں بعض وقت ایسے مسئلے ہوتے تھے جو عورتوں سے متعلق، ذرا شرم سے متعلق ہوتے تھے، تو عورتیں بے تکلف پوچھ لیتی تھیں. اب صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور کو شرم آ رہی ہے، جواب نہیں دے پا رہے، تو وہ توجہ دیکھو، ارے اللہ کی بندی ذرا چہرہ دیکھو حضور کا، حضور جو ہے اس وقت شرم میں مبتلا ہیں، کیا پوچھ رہی ہو تم. تو عورتوں کو شرم نہیں آتی تھی، وہ چیز میں حضور کو شرم آ جاتی تھی، بول نہیں پاتے تھے. تو ناگوار بات ہوتی تو کہتے ہیں ہم حضور کے چہرے کو دیکھ کے پہچان کے رک جاتے تھے، حضور نہیں بولتے، ایسی شرمیلی طبیعت تھی. بخاری مسلم کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم مدینے کی کسی جوان دوشیزہ لڑکی کے چہرے میں وہ حیا نہیں تھی جو حضور پاک کے چہرے میں حیا تھی. تو یہ حیا ہونا بہت بڑا حسن ہے، اس زمانے میں تو حیا کا جنازہ نکل گیا. حیا کیا چیز ہے اس زمانے کا انسان سمجھنا ہی مشکل ہے. جس طرح کے پوسٹرز لگے ہوئے رہتے ہیں, جس طرح کا جو ہے ٹی وی کا کلچر ہے, جس طرح کا فون کا کلچر ہے, جس طرح سے دنیا میں فلمیں عام ہو گئیں, اس کے بعد تو انسانوں کے اندر سے حیا نکل ہی گئی. حیا کا نام نہیں ہے آج, ہم تصور نہیں کر سکتے. بے حیا ہو گئے سب, منہ پٹ ہر موضوع بول دینا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے حیا بہت تھی, اور اللہ کو حیا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ خود حیا والے ہیں, حیا کو پسند کرتے ہیں, اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور آپ کی جو چال تھی, چال سے بھی آدمی کی شخصیت معلوم ہوتی ہے, چلنے کے انداز سے بھی معلوم ہوتی ہے. درمیانہ چال تھی, چلتے تھے تو نہ تو اس میں گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی, نہ تو جلد بازی ہوتی تھی, نہ تو سستی ہوتی تھی. بالکل ڈھیلے ڈھیلے چل رہے ہیں, گردن جھکی ہوئی ہے, یہ بھی نہیں تھا. بالکل سینہ تان کے چل رہے ہیں, یہ بھی نہیں تھا. زمین پہ قدم زور زور سے رکھ کے چل رہے ہیں, یہ بھی نہیں تھا. لیکن کسی قدر تیزی ہوتی تھی, ٹھہراؤ ہوتا تھا, مضبوط قدم رکھتے تھے. تو چال سے بھی جو ہے آدمی کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. حضور کی چال اس طرح سے باوقار تھی. حضور کی خاص صفت کیا ہے؟ انکساری, عاجزی انکساری. جو بھی سچا مومن ہوتا ہے, جس کے دل پہ اللہ کی عظمت کا اثر ہوتا ہے, اس میں عاجزی انکساری ضرور ہوتی ہے. یہ گویا ایمان کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے. کیوں اب ہر نماز میں ہم لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اذان اللہ اکبر, رات دن اللہ اکبر کا سبق پڑھنے کی وجہ سے مومنوں کی طبیعت میں اکڑ نہیں ہوتی, انکساری ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات انکساری کی تھی. حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ آپ لکڑی چھڑی کی ٹیک لگا کے گھر سے نکلے, ہم لوگوں نے دیکھتے ہی جو ہے فوراً کھڑے ہو گئے صحابہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا, نہیں کھڑے مت ہونا, سب بیٹھ جاؤ. یہ عجمیوں کا طریقہ ہے, کسی کو تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہونا یہ عجمیوں کا طریقہ ہے, تم یہ طریقہ اختیار مت کرو. تو اسلام میں کیا ہے, تعظیم میں جھک جانا, تعظیم میں ایک دم اٹینشن ہو جانا, یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں. ایک مومن تعظیم صرف اللہ کو دیتا ہے, باقی ایسی تعظیم جس سے شاہی انداز ہو اللہ ہی کو دیتا ہے. باقی مومنوں کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے, اس طرح کی تعظیم کو پسند نہیں. دوسری قوموں میں ایسا ہے کہ بڑے کوئی بڑا آفیسر آتے ہی سلوٹ مارنا, ایک دم اٹینشن کھڑے ہو جانا, یہ مختلف قوموں کی تہذیب میں, لیکن اسلام ایسی تہذیب کو پسند نہیں کرتا. ہاں محبت میں کھڑے ہو جانا الگ ہے, بے اختیار کھڑے ہو کے سینے سے لگا لینا الگ ہے, لیکن اٹینشن کھڑے ہو کر ایک دم تعظیم دینا یہ حضور اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے حضور نے صحابہ کو روک دیا, تم میری تعظیم اس طرح سے مت کرو جس طرح عجمی لوگ کرتے ہیں. میں تو ایک عام آدمی کی طرح ہوں, عام آدمی کی طرح کھاتا ہوں, میں عام آدمی کی طرح سے بیٹھتا ہوں. تو حضور عام آدمی کی طرح رہنے کو پسند کرتے تھے مسلمانوں کے لیے. اور آپ جو ہے گھوڑے پہ بھی بیٹھتے تھے, خچر پہ بھی بیٹھ جاتے تھے, گدھے پہ بھی بیٹھ جاتے تھے. خیر ہمارے پاس تو گدھے پہ بیٹھنے کا رواج نہیں ہے, وہاں پر تھا, وہاں کوئی بے عزتی کی چیز بھی نہیں تھی, مگر ایک اس میں سادگی کی بات ہے, انکساری کی بات ہے. گدھے پہ بھی بیٹھ جاتے تھے. اب بعض لوگ کیسا موڈ بنا لیتے, اپنا میں کار کے لیول کا ہوں, ٹو ویلر چلاؤں گا تو بے عزتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بائک کے لیول کا ہے, کبھی سائیکل چلاؤں گا تو میری بے عزتی ہے. ایسا لیول بنا کے رکھتے ذہنی لیول, یہ سب بیکار کی باتیں. جب جیسا موقع ہے آدمی کو پانی کی طرح سے موقع کے حساب سے چلنا چاہیے, کہیں انا نہ آئے, مصنوعی معیار سامنے نہ آئے. تو حضور دیکھیے اونٹ پہ بھی بیٹھتے تھے, خچر پہ بیٹھتے تھے, گدھے بھی بیٹھتے تھے, اور جو ہے چلتے تھے تو بے تکلف پیچھے سیٹ پہ جگہ ہے تو بٹھا لیتے تھے. کوئی بھی آدمی نظر آیا پیدل جا رہا ہے, حضور جا رہے ہیں, اپنے خچر پہ بٹھا لیا, اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیا. بعض لوگ جو ہے اس میں بھی معیار دیکھتے ہیں, پھر پوری گاڑی میں اکیلا ہی بیٹھ کے جائے تو شان رہتی ہے, جن کو ان کو بٹھا لیا تو کیسا. تو آج ہی انکساری کی وجہ سے اپنے سواری پہ کسی کو بھی آرام سے بٹھا لیتے تھے, اور غریبوں کی بھی عیادت کے لیے جاتے تھے. یعنی کہ اپنے لیول کے لوگوں کے پاس ہی جا رہے ہیں, مدینے میں کوئی بیمار ہوتا غریب کے بھی گھر عیادت کے لیے جاتے تھے. جو غریب لوگ ہوتے تھے اپنے سے قریب بٹھاتے تھے ان کو اپنی مجلسوں میں محفلوں میں. حالانکہ آپ حاکم تھے, آپ بادشاہ تھے, نبی تھے, لیکن حاکم بھی تھے آپ, اور بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے تھے، بڑے لوگ چاہتے تھے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو نہ بٹھایا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو بھی اہتمام سے اپنی محفل میں اور اپنے قریب کر کے بٹھاتے تھے، اور عاجزی کی وجہ سے عام ساتھیوں میں گھل مل جاتے تھے، ایک ڈسٹینس بنا کے نہیں رکھتے تھے، میں اتنے لیول کا، فلاں تو برسی ہے، فلاں تو مزدور ہے، فلاں تو چھوٹا آدمی ہے، اس سے گھل مل گئے تو کیا میری شان یہ ہو جائیں گے، اس طرح ڈسٹینس نہیں بنا کے رکھتے تھے، اور کبھی دیر سے آئے، پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آ کے حضور مجلس کے آخری کنارے میں جہاں لوگ ختم ہو جاتے تھے وہاں کے بیٹھ جاتے تھے، ایسا نہیں کہ پوری محفل کو چیرتے ہوئے سینٹر میں کسی ایک مرکزی مقام پہ بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں مزاج نہیں تھا، بعد میں آ گئے تو پیچھے، مجمع چل رہا ہے تو یہ نہیں کہ سامنے ہی سامنے رہیں گے، مجمع کے بیچ میں بھی ہو جاتے تھے، مجمع کے پیچھے بھی ہو جاتے تھے، یہ نہیں کہ اب نبی ہیں قائد ہی ہیں تو بالکل شان سے سامنے ہی سامنے چل رہے، سب کو بول رہے پیچھے چلو، یہ سب چیزوں کا لحاظ تھا حضور کی زندگی میں، سب ان چیزوں سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ نے حج کیا، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں حج کب کیا آپ نے، جب مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، پورا عربستان فتح ہو گیا تھا، 16 لاکھ مربع میل کے ایریے میں آپ کی حکومت پھیل گئی تھی، سب لوگ آپ کے حکومت کے تحت آ گئے تھے، آخری وقت میں انتقال سے کچھ عرصے پہلے آپ کا حج ہوا ہے، تو بہت بڑی شاندار حیثیت تھی اس وقت، بہت بڑے فاتح تھے آپ، لیکن آپ نے حج کیا ہے تو کیا تھا، ردی کجاوا، جو اونٹ کے اوپر کجاوا تھا وہ پرانا کجاوا تھا، ردی قسم کا، اور آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر جو ہے 4 روپے کی چادر تھی، 4 درہم کی چادر تھی، پھٹی پرانی۔ اب جیسے اب حج کا مسئلہ آتا نا، اس زمانے میں حج کو تو بہت مہنگا کر دیا ہے، اور جو ہے حج کی بات آتے ہی لوگ جو ہے یہ انتظامی تیاریاں ہی سوچتے رہتے ہیں، وہ کیمپوں میں بھی زیادہ وہی سکھایا جاتا ہے، بڑی بڑی اس کا اہتمام ہوتا ہے اس میں، خیر وقت کی ضرورت ہے، انسان کمزور ہو گیا ہے، لیکن حضور دیکھیے حج کے موقع پر کتنا عاجزی کا حج کر رہے ہیں، 4 روپے کی 4 درہم کی چادر پہنے ہوئے تھے، اور ردی کجاوا تھا، اور اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میرا یہ حج ہے، نہ اس میں دکھاوا ہے نہ اس کے اندر دھوم دھام ہے، ایسی حضور کی طبیعت جو ہے عاجزی کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پہ تو حضور کی عاجزی دیکھنے کی بات تھی، بہت دیکھنے کی چیز ہے، مکہ فتح ہوا تھا تو آپ جانتے ہیں مکے والے زندگی بھر ستا رہے تھے، بہت دشمنی کی تھی، آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو آخری حد تک پریشان کیا ہوا، آج مکہ فتح ہوا تو پورے بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے سردار مجرم کی طرح کھڑے ہوئے تھے، آپ کے فوجیں جب مکے میں داخل ہو رہی ہیں، کتنا شان کا وقت تھا، پورے عرب کے سینٹر پہ قبضہ ہو رہا ہے، پورے دشمن ہمیشہ کے لیے جھک رہے ہیں، وہ تو دین خوب بدلہ لینے کا دن تھا، جشن منانے کا، ابھی الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کے بعد دیکھیں کیسے دھوم دھوم سے جیتنے والے کیسا جلوس نکالتے ہیں، کتنا ناچتے ہیں، کودتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اور حضور تو پورے عرب کے فاتح بن کے گھس رہے تھے، لیکن اس وقت حضور پہ بجائے فخر کے، غرور کے دیدے نکلے ہوئے ہیں، سینہ تنا ہوا ہے، نعرے لگ رہے ہیں جے ہو جے ہو، اس کے بجائے حضور کا حال یہ تھا، عاجزی کا غلبہ ہو گیا تھا جب مکے میں آپ کی اونٹنی داخل ہو رہی تھی، عاجزی کی وجہ سے آپ جھک گئے تھے اور کہے میں کچھ نہیں، میرے اللہ آپ نے سب کچھ کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ کہ اکیلے اللہ آپ نے سارے لشکروں کو شکست دی، آپ نے اپنے بندے کی، اپنے عاجز بندے کی آپ نے مدد فرمائی، اس طرح عاجزی کے ساتھ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ جھکتے 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 اونٹنی کا جو کوہان ہے، کجاوا ہے، اس سے جا کے لگ گیا تھا، اتنی عاجزی تاری تھی۔ تو اور بھی حضور کے اخلاق ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق پہ توجہ دیں، بہترین اخلاق ہی ہمارا سرمایہ ہے، بہترین اخلاق ہی ہماری کمائی ہے، اس سے دل کا سکون بھی ہے، اور آخرت میں بھی جب اعمال تلیں گے تو سب سے زیادہ وزن اخلاق میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔